پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. ہمارے یہ پروگرام آپ فیس بک پر لائیو بھی سن سکتے ہیں، اور مفت کال کرنے کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی آپ کے پاس ہے، اس پر بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم کن موضوعات پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے ان سات کمپنیوں کے حوالے سے جن پر امریکہ کی محکمہ خزانہ نے پابندیاں لگائی ہیں جوہری ڈیلنگ کے سلسلے میں، جس کے بعد پاکستان کے سیاست کے حوالے سے ایم کیو ایم کے دھڑوں کے درمیان جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی. پختون تحفظ موومنٹ کے احتجاج کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہاں امریکہ میں اینٹی گن مارچ کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینیٹر عبد القیوم صاحب، ہم ان سے بات کریں گے، لیکن پہلے یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ سن لیتے ہیں.
Yes, no, so I think this is all part of
جی میرے خیال میں اس رپورٹ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ رپورٹ تو لگ نہیں سکی ہے. اصل سینٹر قیوم یہ فرمائیے کہ یہ خبر آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ امریکہ نے پاکستان کی سات کمپنیوں کو پابندی لگائی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ اس سے کیا اثر پڑے گا؟ قیوم آپ لائن پر ہیں؟ تو یہ رپورٹ سن لیتے ہیں.
امریکہ کی طرف سے جوہری تجارت میں ملوث ہونے کے الزام میں سات پاکستانی کمپنیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس کے بعد بعض حلقوں کی طرف سے ایسے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس اقدام سے نیوکلیئر سپلائرز گروپ یعنی این ایس جی کی رکنیت حاصل کرنے کی پاکستانی کوششوں کو دھچکا لگ سکتا ہے. امریکی بیورو آف انڈسٹری اینڈ سیکیورٹی کی طرف سے گزشتہ ہفتے 23 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں، جن میں جنوبی سوڈان کی 15، پاکستان کی 7 اور سنگاپور کی 1 کمپنی شامل ہے. ان کمپنیوں کی سرگرمیوں کو امریکی پالیسی سے متصادم اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا. پابندی کے بعد یہ تمام کمپنیاں بین الاقوامی سطح پر تجارت سے محروم رہیں گی. پابندی کا سامنا کرنے والی پاکستانی کمپنیوں میں سے 3 کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر جوہری مواد کی فراہمی میں غیر صحت مندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جبکہ 2 کمپنیوں پر الزام ہے کہ وہ جوہری مواد سے متعلق سامان کی فراہمی میں ملوث ہیں. دیگر 2 پاکستانی کمپنیوں کو ایسی کمپنیوں کے لیے کام کرنے کے الزام کا سامنا ہے جن پر پہلے ہی پابندیاں عائد ہیں.
تو یہ تھی ایک رپورٹ، اور اس سلسلے میں ہم نے جب آج یہاں پر گفتگو کی فورن پالیسی کاؤنسل کے نائب صدر ہیں ایلان برمن، ان سے ہم نے جب اس بارے میں پوچھا کہ کیا ان پابندیوں سے کوئی فائدہ ہوگا، تو ان کا جواب تھا
Yes, no. So I think this is all part of what we're seeing as a more strict, more restrictive policy coming.
وہ کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں یہ سب اس کا حصہ ہے جسے ہم پاکستان کی جانب واشنگٹن کی زیادہ سخت پالیسی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. اب تک زیادہ تر توجہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کو روکنے کے سلسلے میں پاکستان کے رول کی جانب تھی، اور یہ حقیقت ہے یا نہیں، لیکن وائٹ ہاؤس یہ باور کرتا ہے کہ پاکستان خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہا. یہ واضح ہے کہ صدر اور ان کے قومی سلامتی کے مشیر باور کرتے ہیں کہ پاکستان مزید کچھ کر سکتا ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے رویے کے سلسلے میں ایک دوسری دلیل بھی ہے جس کو زیادہ توجہ نہیں ملی مگر مساوی طور پر اہم ہے، جو یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جوہری پھیلاؤ کے سلسلے میں پاکستان کا رول کیا ہے، جو کہ عبد القادر خان کے نیٹ ورک کے زمانے سے لے کر عالمی سطح پر سرگرمی سے متعلق مسئلہ تھا. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ زیادہ سختی کے ساتھ پاکستان کی جوہری پھیلاؤ کی پریکٹس کے خلاف اقدامات کر رہا ہے، اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان کے نیوکلیئر سپلائرز گروپ یا این ایس جی کا رکن بننے کی کوششوں سے اس اقدام سے نقصان پہنچے گا، تو ان کا جواب تھا
I think that's certainly an issue because after all being a member of the nuclear suppliers group presupposes a certain level of conduct constructive conduct internationally. I think with these designations the United States is sending a signal.
جی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ یقیناً مسئلہ ہوگا کیونکہ گروپ کا ممبر بننے کے لیے پہلے اس رویے کی ضرورت ہوتی ہے جو بین الاقوامی سطح پر تعمیری سمجھا جائے. میرے خیال میں یہ کاروائی کر کے امریکہ دونوں کو یعنی پاکستان کو تو براہ راست سے ایک سگنل دے رہا ہے کہ بین الاقوامی جوہری پھیلاؤ کے لیے اس کی کارروائیاں قابل قبول نہیں ہیں، ساتھ ہی بین الاقوامی برادری کے لیے بھی پیغام دے رہا ہے کہ وہ اس پر گہری نظر رکھے جو پاکستان اس حوالے سے کر رہا ہے اور فیصلہ اسی کی بنیاد پر کرے۔ جنرل قیوم نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی۔ جنرل صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو 7 کمپنیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کے جوہری سپلائرز گروپ کا ممبر بننے کی کوششوں پر کوئی اثر پڑے گا؟
دیکھیں جج صاحب، پاکستان ایک ہائیلی ریسپانسیبل کنٹری ہے اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہماری اپنا یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے نہایت سیف اور ہر لحاظ سے سیکیور، اور اس کے اوپر کبھی کسی قسم کی بھی کوئی ایسا حرف اس طرح لیکیجز کا یا اس طرح کا نہیں آیا۔ تو ہم نیوکلیئر سپلائر گروپ کے جب انڈیا نے اپلائی کیا تو پاکستان نے بھی کیا 19th میں غالباً 2016 کو، اور یہ اس راستے کو روکنے کی ایک بات ہے۔ امریکہ ایک بہت عام ملک ہے، امریکہ سے ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور امریکہ کی اس طرح کی سینکشنز جو ہیں یہ ناقابل فہم ہیں ہمارے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اور بہت سے ممالک ہیں جو بہت چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں، اس میں اسرائیل بھی ہے، اس میں انڈیا کے اندر بھی ہے، لیکن آج آ کے پاکستان ان کو نظر آتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریسٹرکشن لگا کے ایک جو اوور آل مشن ہے پاکستان کو پریشرائز کرنے کا اس پہ چلا جائے۔ ظاہر وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان نیوکلیئر پروڈیفریشن کے اندر کچھ کر رہا ہے، دیر از نو کوشچن، مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہماری افغانستان سچویشن کے اوپر ایک ڈفرینٹ ویو پوائنٹ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملیٹنسی ہو رہی ہے یہ افغانستان کے ان ایریا سے ہو رہی ہے جن کے اوپر امریکہ، نیٹو اور افغانستان خود ان کی حکومت اپنا اثر و رسوخ یا اپنی رٹ لگانے میں ناکام رہے ہیں، لیکن وہ ایک الزام ہمارے اوپر آتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ ایشیا کی جو پالیسی بھی دی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ بھی نہایت جانبدارانہ تھی اور اس کے اندر بھی نشانے پہ پاکستان تھا۔ تو آئی تھنک یہ ایک سوچی سمجھی ترتیب کے تحت ان 23 کمپنیاں جو بین الاقوامی سطح کے اوپر جن پہ ریسٹرکشن لگائی، ان میں سے 7 ہماری اور باقی 16 ساؤتھ سوڈان یا اس طرح کے ممالک کے ساتھ ہے۔ تو پاکستان تو ایک ہائیلی ریسپانسیبل کنٹری ہے، لیکن ہم زیر عطاب اس لیے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں کامیاب نہیں ہو سکا ہماری پورے تعاون کے باوجود، اور ہم ہر حالت میں افغان کے امن کے قیام کے لیے آگے آ کے مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں کی جو فتح نہیں ہوئی، اگر شکست نہیں ہوئی تو اس کے ریزلٹس کو بتانے کے لیے کانگریس کو اور مغربی عوام کو اور امریکن کو کہ ساری ذمہ داری پاکستان کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے پاکستان جیسے ملک پہ جو کہ امریکہ کا ہمیشہ اتحادی رہا ہے اور جس نے خود ملیٹنسی میں بہت سفر کیا ہے۔ یہاں تک نیوکلیئر تعلق ہے، ہم نے کیپیبلٹی حاصل کی چونکہ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا نے انیشیٹ کی۔ کیا امریکہ نے انڈیا پہ کوئی ریسٹرکشن اس طرح کی لگائی ہے؟ اسرائیل ایک انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے، کیا اس کے اوپر کبھی کوئی حرف آیا ہے یا کبھی کوئی بات ہوئی ہے؟ آج آ کے جب یہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات کے اندر جب اگر آپ جانبداری سے کام لیں گے تو پھر اس کے جو ہے آف کورس اس سے امن متاثر ہوتا ہے اور اس سے وہ ملک بھیڑ چڑھ جاتے ہیں جو غریب دنیا کے ہیں، تیسری دنیا کے ہیں، یا جو اتنے طاقتور نہیں جتنی سپر پاورز طاقت والے۔
اچھا،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ میں آنا ہمارا رائٹ ہے، ہمارا ریکارڈ بہت اچھا ہے، ہم بہت سے یہ جو ہے یورینیم کی انریچمنٹ اور بہت سے سیکیورٹی کی ایشوز کے اوپر اس گروپ کے اندر بہت کچھ پازیٹیو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا میرے خیال ہے رستہ روکنے کے لیے یہ ایک ایشو ہے اور اس کے نشانے پہ صرف
اچھا میری گفتگو ہوئی ہے یہاں فورن پالیسی کاؤنسل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں ایلان برمن صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے ایک سگنل ہے۔ پہلے امریکہ نے دہشت گردی کے سلسلے میں پاکستان کے رول کے حوالے سے سختیاں کیں اور اب یہ بین الاقوامی جوہری پھیلاؤ کے حوالے سے، اور یہ ایک سگنل ہے پاکستان کے لیے کہ اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس کو بننا ہے یا نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان اس سلسلے میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے یا کر رہا ہے؟
دیکھیے، دیر از نو کوشچن، آپ جب سب خود سوچیں کہ تیسری دنیا کا ملک پاکستان جیسا جو دنیا کے نقشے پہ ایسی جگہ پہ اوپر ہے جہاں ٹرمائل ہے, مشرقی مغربی مشرقی سرحد پہ انڈیا کی ساری فورسز ہمارے خلاف ڈپلائڈ ہیں اور وہ کولڈ اسٹار ڈاکٹرین کی بات کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ اتحادی ان کا اسرائیل بھی ہے اور ابھی پہلے سوویت یونین سے وہ فل مدد لیتے رہے, ابھی وہ امریکن بھی ان کو ساری صرف جہاز ہی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی بھی F-16 کی دینے کو تیار ہیں. مشرقی سرحد پہ بھی افغانستان کی سرزمین پہ انڈیا موجود ہے اور وہاں سے بھی ہمیں ڈی ایل اے اور اس طرح کی تھریٹس بلوچستان وغیرہ میں آتی ہیں. تو پاکستان نے اپنی سوورینٹی اور سروائیول کے لیے جینے کا تو اس کو حق ہے نا. یہ نیوکلیئر کی کیپیبلٹی بھی ہم نے تب حاصل کی چونکہ انڈیا نے اس طریقے سے وہاں یہ شروع کیا تھا کام. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر از نو کوشچن کہ پاکستان کوئی ایسا اسٹیپ اٹھائے گا یا کوئی اس طرح کی پروڈیفریشن میں جائے گا جہاں اس کے لیے ایک بین الاقوامی سطح پہ اس کے نام پہ ایک دبا ہو جس سے ہماری پروگرس رکے, جس کے اوپر ہماری اکنامک آئسولیشن ہو, اسٹرینگولیشن ہو, تو ہم ایسا کیوں کریں گے؟ تو میرے خیال میں اس میں کوئی یس, ہم نے اپنے ڈیفینس کو مضبوط کرنا ہے اور وہ اس لیے کرنا ہے کہ ہماری جو سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو خطرہ ہی نہیں بلکہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا اور پاکستان دو حصوں میں ہو گیا 1971 میں, اور ایک بڑی جمہوریت نے کیا اور دنیا اس کو نہیں روک سکی. انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ ان کے اندر مسائل ہیں. تو آج انڈیا کے اندر مور دین 24 انسرجنسیز ہیں. کسی بڑی طاقت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تامل ناڈو میں یا آسام میں یا خالستان میں یا کشمیر میں فوجیں اتار کے تو ان کے مسئلے کا حل کرے. تو اس لیے آئی تھنک بین الاقوامی سطح پہ جب انصاف نہیں ہوگا تو پھر اس کے اندر مشکلات ہوں گی, اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ امریکہ اس کے اوپر ریکنسیڈر کرے گا کہ اس طرح کی جو پریشر ٹیکٹکس ہے وہ پاکستان کے خلاف نہ استعمال کرے کیونکہ یہ کام نہیں کرے گی. پاکستان نے اپنے سروائیول سے
صحیح کچھ کر. اچھا ایک آخری بات, جب اس پابندی کے بعد میں نے سوال کیا ایلان برمن صاحب سے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید خرابی آئے گی, تو ان کا جواب تھا, اس کو سن لیجئے پھر میں آپ کا جواب لیتا ہوں.
I think the relations between the two countries are increasingly strained. The more requirements and
وہ کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. امریکہ کی جانب سے مزید مطالبات کیے جا رہے ہیں اور پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حتمی فیصلہ پاکستانی حکومت کو کرنا ہے. یہ کوئی بند دروازہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ وائٹ ہاؤس اور واشنگٹن اچھے تعلقات کے دروازے بند کر رہے ہیں, لیکن یہ اشارہ ہے کہ نئی حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان ٹھوس اقدامات کرے تاکہ تعلقات بہتر ہو سکے. آپ کا کیا کمنٹ اس کے بارے میں؟
میں اس پہ کہتا ہوں کہ یہ ون سائیڈڈ ایشو ہے اور یہ امریکہ کی اپنی ویمز اور ویل کے اوپر جو سوورن کنٹریز ہیں وہ اپنی سوورینٹی کو قربان بالکل نہیں کر سکتی. امریکہ کا جو سٹینڈ ہے وہ ہے انڈیا کو ایک ایکسپینڈیڈ رول دینا افغانستان میں. ان کا اپنا جو ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کی انسرکلمنٹ ہے, ان کا یہ ہے کہ ایران کی ایک آئسولیشن ہے. ابھی یہ چیزیں ایسی ہیں, دے رن کاؤنٹر ٹو آور نیشنل انٹرسٹ, اینڈ دیئر فور وی اسٹینڈ اپ. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ چیزیں ہم سے توقع نہ کریں کہ ہم یہ کرتے ہیں, ریزن یہ ہیں. ادروائز تو دیکھیں سب سے بڑی آلموسٹ جو دنیا میں ایمبیسیز ہیں دو تین, ان میں ایک امبیسی امریکہ کی پاکستان کے اندر ہے اور پاکستان آج بھی فلی سپورٹ کر رہا ہے. جتنی نیٹو کی ان کی فورسز ادھر ہیں ان کی ترسیل کا یہاں سے نظام ہے, ہم افغانستان سے ان ٹچ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سوویت یونین کے خلاف پاکستان کو ٹوٹل استعمال کیا اور پھر پریس میں امینڈمنٹ لگا دی اور ہر لیول کی پر, اس سے پہلے گلین امینڈمنٹ تھی, سائمنٹن امینڈمنٹ تھی. پاکستان ایک موسٹ سینکشنڈ الائی رہا ہے امریکہ کا
جی.
تو میرے خیال میں پاکستان نے کچھ نہیں کرنا, ابھی امریکہ نے اپنا جو سوچ ہے اس کو تبدیل کر کے ایک منصفانہ اور انصاف پسندانہ سوچ لینی چاہیے, اور پاکستان کو اس طرح وہ آئی ایم شیور کہ ڈس ریگارڈ کر کے تھرو اوے نہ کریں, کیونکہ پاکستان ان کا اتحادی رہا ہے. پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے, مسلم دنیا کا واحد ایک نیوکلیئر طاقت ہے, اسٹریٹجیکلی ایک پیوٹل ایریا میں لوکیٹڈ ہے اور پاکستان پیس لونگ ہے اور یو این کے چارٹر پہ چلنا چاہتا ہے.
اچھا
تو یہ ہم
جنرل صاحب میرے ساتھ دو منٹ رہیے گا, میرے کچھ کالرز ہیں شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں. محمد طارق جغتائی صاحب ہیں قصور سے. جی
جی السلام علیکم جعفری صاحب, میرا پینلسٹوں سے دو سوال ہیں. پہلا تو یہ کہ ایسی پابندیوں سے کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ خطے میں بھارت کو تھانےدار بنانا چاہتا ہے, اور دوسری میری بات یہ ہے کہ سالے نو کی ٹویٹ میں بھی پاکستان کو ٹیز کیا گیا, کیا ایسی جب اس قسم کی یہ باتیں کی جائیں گی تو کیا یہ سلسلہ نئے اتحاد کی طرف نہیں جا رہا کہ خطے میں نیا پاکستان بھی کوئی نیا اپنا اتحاد؟
جی جنرل صاحب جواب دیں گے اس کا.
خیال ہے
جی جی, دیکھیے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ ساؤتھ ایشیا میں اگر ہندوستان کو تھانے دار بنائیں گے تو جو کنٹریز پیریفری پہ ہیں اور جو خوددار کنٹریز ہیں اور جن کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اپنا خودداری اور خود مختاری کو بچا سکتی ہیں, وہ کھڑی ہوں گی. اور اس طرح اگر ہمیں تھریٹ ہوگا تو پھر آف کورس پھر یہ جیسی یونی پولر ورلڈ سے پہلے بائی پولر ورلڈ تھی, اس طرح بلاک بنیں گے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم بلاکوں میں جائیں, ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں.
صحیح. دوسرے کالر ہیں ہمارے محمد شفا صاحب چترال سے. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جعفری صاحب, یہ پاکستان ٹھوس اقدامات کیا کرے؟ صرف یہ کر رہا ہے کہ کشمیریوں کا اخلاقی مدد کر رہا ہے, اور انڈیا کی طرف سے ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے, ہمارے پورے جتنے دریا ہیں ان کو خشک کر رہا ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا, آپ کے کمنٹس کا. جی ہمارے تیسرے کالر ہیں مالا کرن ایجنسی سے ملنگ جان صاحب.
ہلو جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوئی سوال ہے آپ کا؟
مجھے ایک سوال ہے.
جی فرمائیے.
سوال یہ ہے کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی پاکستانی اور سچے مسلمان کی طرف بتاؤ کہ اس ملک کی پالیسیاں کون چلاتے ہیں, سیاستدان چلاتے ہیں یا جرنیل چلاتے ہیں؟ جرنیلوں کا کام ہے جنگ کرنا.
اچھا اب سوال کا جواب لے لیجئے. جی جنرل صاحب کچھ کہیں گے آپ؟
جی دیکھیں, پاکستان کا نظام پاکستانی حکومت چلاتی ہے, اور ہمارے جرنیل یا افواج پاکستان کے لوگ حکومت کا ایک بڑا مضبوط حصہ ہیں. پاکستان حالت جنگ میں ہے, مشرقی اور مغربی سرحد اور اندر 70,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں, تو اس لیے پاکستان کی پالیسیز کے اندر افواج کی ایک بڑی ضروری حصہ ہوتا ہے دنیا کے ہر میں. نیٹو کی بھی فوجیں جو افغانستان میں لڑتی رہی ہیں, اور امریکہ کی پالیسیز کے اندر افواج کا ایک رول ہوتا ہے, پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. تو اس لیے
جی
ملک پارلیمنٹ اور آزاد عدلیہ, آزاد میڈیا یہ چلاتے ہیں, لیکن حکومت کا ایک حصہ آرم فورسز ہیں, اور ان کا ایک بہت قدیدی کردار ہے جو وہ ادا کرتے ہیں.
بہت شکریہ سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب آپ کا. اور اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر کراچی سے ڈاکٹر توصیف احمد صاحب ہیں اور مقتدی منصور صاحب ہیں. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ایم کیو ایم کے انٹرنل فیوڈز کے بارے میں, اس کو سنتے ہیں پھر ان دونوں سے کمنٹس لیتے ہیں.
پاکستان کے الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم پاکستان کے 18 فروری کو ہونے والے انٹرا پارٹی انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فاروق ستار اپنی جماعت کے کنوینئر نہیں رہے. ایم کیو ایم پاکستان کے پارٹی انتخابات اور کنوینئر کے عہدے کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں دائر درخواست کی سماعت کئی ہفتوں تک جاری رہی, اور چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان کی زیر صدارت 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ پیر کو سنایا. الیکشن کمیشن کے بینچ نے اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا جس میں فاروق ستار نے الیکشن کمیشن کے دائرہ کار کو بھی چیلنج کر رکھا تھا کہ کمیشن کو پارٹی کے اندرونی معاملات کے بارے میں سماعت کا اختیار نہیں. 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ انتخابات سے قبل ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے, اور یہ 2 دھڑوں میں بٹ گئی تھی. اس میں سے 1 دھڑے کی قیادت فاروق ستار جبکہ دوسرے کی سربراہی خالد مقبول صدیقی کر رہے ہیں. ادھر فاروق ستار نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر کڑی تنقید کی.
پاکستان کے انتخابی یا الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے حوالے سے پاکستان کی عدالتی اور انتخابی تاریخ میں یہ فیصلہ ایک سیاہ فیصلہ ہے, ایک سیاہ باب کا اضافہ ہے. یہ انتہائی غیر منصفانہ فیصلہ ہے.
واضح ہے کہ قانونی لڑائی کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے دونوں دھڑوں کے رہنماؤں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ ان میں مصالحت کی کوششیں بھی جاری ہیں.
جی یہ تھے ہمارے ساتھی اشتیاق احمد اور محمد اشتیاق, اور اس یہ بھی بتاتے چلے آپ کو کہ اس بارے میں جو ایم کیو ایم کا بہادر آباد گروپ ہے اس نے بھی اس فیصلے کو سراہا ہے, اور اس نے یہ دعوت بھی دی ہے کہ ہم فاروق ستار صاحب سے بھی گفتگو کریں گے اور ان کو بھی لانے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر توصیف احمد جی بتائیے کہ یہ جو انٹرنل ڈسپیوٹ ہے یہ اب اس نے واضح طور پر تقسیم کر دیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو بھی, کیا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب ایم کیو ایم کی جو وہاں پر ووٹ بینک تھا وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا، وہ ٹوٹ کے کسی اور گروپ کے پاس چلا جائے گا، کسی اور پارٹی کے پاس؟
دیکھیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے. آج جو دو ڈیولپمنٹ ہوئے، ایک تو یہ کہ فاروق ستار صاحب کو کنوینر کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا گیا، دوسرے سینئر اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف ہیں سید سردار احمد جو بہت سینئر بیوروکریٹ ہیں اردو بولنے والے، انہوں نے فاروق ستار کی حمایت کا اعلان کر دیا اور کئی اراکین قومی اسمبلی نے بھی کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ رفت بڑھے گی، رفت کے بڑھنے کے نتیجے میں مختلف گروپ کام کریں گے یا فاروق ستار کوئی نئی جماعت بنا لیں گے. تو یہ اگر یہ ایسا ہوا واقعی الیکشن تک تو پھر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تقسیم ہو جائے گا. ویسے بھی بنیادی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تو الطاف حسین کے پاس ہے، ان کے پاس تو ویسے بھی نہیں تھا، مگر اس تقسیم کے بعد یہ بہت زیادہ منفی صورتحال پیدا ہوئی.
مقتدا منصور صاحب، آپ نے نیوز کانفرنس بھی کور کی تھی، ابھی آپ گئے بھی تھے بہادرآباد، تو گروپ والوں نے غالباً جو کچھ بھی کہا ہے وہ آپ نے بھی سنا ہوگا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جانب کوئی سنجیدہ اور مخلصانہ خواہش پائی جاتی ہے دوبارہ مرج ہونے کی آپس میں؟
شکریہ جعفری صاحب. دیکھیے اس میں دو تین جو نکات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کو اگر آپ نظر ڈالیں تو دیکھیے ان کا اپنا جو آئین ہے پارٹی کا، اس کے مطابق رابطہ کمیٹی کنوینر کا انتخاب کرتی ہے جو انہوں نے جمع کرایا تھا، اور جب الطاف صاحب اس کے قائد تھے اس وقت بھی یہ جماعت رجسٹرڈ ہوئی تھی کنوینر کے نام سے، یعنی فاروق ستار کے نام سے، اور ان کا انتخاب جو تھا وہ رابطہ کمیٹی نے کیا تھا. اب رابطہ کمیٹی کے اراکین نے جو ہے وہ نئے انتخاب کے تحت جو ہے وہ خالد مقبول صاحب کو لے لیا ہے. یہ تو آ گیا اس کا قانونی پہلو، اس میں جو ہے فاروق ستار صاحب کا جو کہنا ہے وہ اس لحاظ تک ان کے وزن نہیں رکھتا. اب آئیے دوسرے پہلو کی طرف، سیاسی یہ تقسیم ہو رہی ہے، تقسیم ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ جو قوتیں کراچی کے مینڈیٹ کو تقسیم کرنا چاہتی، انہوں نے پہلے تو لے کر آئے وہ پی ایس پی کی شکل کے اندر. اب پی ایس پی کو چونکہ وہ نہیں وہ بنا سکی اپنا ایک طرح سے پوزیشن، تو اب یہ ان گروپس کو لایا گیا، ان گروپس کے درمیان بھی نہیں بن پایا. معاملہ یہ ہے کہ جو توصیف صاحب نے بات کی، میں بھی وہی بات کہوں گا کہ کراچی کا ووٹ جو ہے وہ الطاف حسین کا ووٹ. الطاف حسین کے ساتھ انہیں ڈائیلاگ کرنا پڑیں گے حکومت کو، چاہے کل کرے چاہے آج کرے، جتنا دیر کریں گے اس سے نقصان پہنچے گا. اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ ان میں سے 90% لوگ واپس چلے جائیں گے جو کسی نہ کسی خوف یا کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا اب یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے کنارہ کش ہو جائیں گے، لیکن لوگوں کا جو عوام کا جو ہم گلیوں میں پھر کر محلوں میں جا کر لوگوں سے بات کرتے ہیں تو جنرلی لوگوں کا جو ایک اوپینین ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا آج بھی جو ہے وہ سمپیتی یا ان کا ایک طرح سے لگاؤ آج بھی الطاف حسین کے ساتھ ہے.
ڈاکٹر توصیف، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی سیاست میں واپسی کا کوئی امکان ہے پاکستان میں؟
دیکھیے پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ ہمیشہ ایڈ ہاک ہوتی ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد نئی ڈاکٹرن آ جاتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ صورتحال ہمیں سہروردی سے لے کر اور میاں نواز شریف تک اور سابق صدر زرداری کے معاملات کی نظر آتی ہے. تو فی الحال تو یہی ہے عسکری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کہ انہوں نے الطاف حسین کو یہ طے کیا ہوا ہے کہ ملک سے نکال دیں گے، مگر اس کے بارے میں یہ کہنا اگلے دو چار مہینے ہی آگے یہ پالیسی برقرار رہے گی نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے. بظاہر تو یہی ڈاکٹر آئین ہے الطاف حسین کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے.
اچھا یہ بتائیے مقتدا منصور صاحب کہ اب فرض کیجئے کہ یہ نہیں ہوتا، یہ گروپس بائیفرکیٹڈ رہتے ہیں، ڈیوائڈیڈ رہتے ہیں، ایسے ہی رہتے ہیں، تو کون سی سیاسی قوتیں ہیں جو اس گیپ کو پر کرنے کی کوشش کریں گی وہاں پر؟ پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے کہ سندھ کی ہی پارٹی ہے، مسلم لیگ نون کا اور پی ٹی آئی کا وہاں مقابلہ زیادہ نظر آتا ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے، زیادہ ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا صورتحال بنے گی؟
دیکھیے پیپلز پارٹی سے تو لوگ کافی یہاں پر، یعنی اربن سندھ کے اندر میرا خیال ہے کہ پاپولیشن اس کے لیے کوئی سمپیتھیٹک رویہ نہیں رکھتی. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے کئی بار ان کو کہا بھی گیا، ان کو کہا یا یہی بتایا بھی گیا کہ جو اسپیس بلڈ ہو رہی ہے اس کے اندر اپنی تنظیم کو بہتر کرے، انہوں نے تنظیم کو بہتر نہیں کیا. 2013 کے انتخابات میں تحریک انصاف کو جو ہے وہ اچھے خاصے ووٹ پڑے جبکہ تنظیم اس کی زیادہ فعال نہیں تھی. लेकिन उसके बाद भी उन्होंने, ये देखिए 5 साल होने को आ रहे हैं, 4.5 साल हुए हैं, उन्होंने अपनी तंजीम साजी पर तवज्जो नहीं दी। ये जमातें यहाँ पर स्पेस को फिल कर सकती थी लेकिन इन्होंने तवज्जो नहीं दी। जो सूरत हाल पैदा हो रही है और जिस अंदाज की मनसूबाबंदी की जा रही है उससे लोगों में शकूक व शुबात रियासत के जो मुक्तदर इदारे हैं उनके बारे में पैदा हो रहे हैं और वो समझते हैं कि वो कराची के यानी अरमन सिंध के मैंडेट को तकसीम करना चाहते हैं और उसके ऊपर गालिबन इसके वसाइल पर कब्जा करने के लिए कुछ सूरत हाल पैदा कर रहे हैं और जिसके नतीजे में यहाँ का मैंडेट तकसीम हो जाएगा। यहाँ पर MMA का भी इजलास हो रहे हैं, यहाँ पर ये तमाम चीजें भी, तो ये गालिबन कोशिश हो रही है कि कुछ सीटें जो है वो अतराफ के इलाकों की जो है वो मजहबी जमातों को चली जाए, कुछ जो है इलायसे इलाके के जो पुरानी सीटें हैं पीपल्स पार्टी की उसमें एक दो का इजाफा हो जाए और बाकी सीटों में तकसीम हो जाए और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर महदूद होकर रह जाए MQM। तो ये अगर पॉलिसी है तो इसके नुकसान बहुत निकलेंगे और ये जो है कोई फायदेमंद पॉलिसी नहीं होगी, इसके नतीजे में जो है वो हालात सब बेहतर नहीं होंगे, बिगड़ेंगे।
डॉक्टर तौसीफ, आप ये समझते हैं, आप जाहिर है कि आपका लोगों से भी रब्ता होता है, एक आम आदमी जो है वो क्या सोचता है इस बारे में?
देखिए आम आदमी, जैसा कि मुक्तदा साहब ने कहा कि आम आदमी की हमदर्दियां उर्दू बोलने वाली जो अल्ताफ हुसैन उनके साथियों के साथ है, मगर ये कि मजबूरन अगर MQM मुत्तहिद रहती है तो फिर तो वो किसी MQM के कैंडिडेट को वोट दे देंगे, मगर MQM मुत्तहिद नहीं होती तो, बल्कि मुझे ज्यादा खतरा यह है कि तलगम मजहबी तंजीमें जो है वो उर्दू बोलने वाले के इलाकों में डोमिनेट करती जा रही है, कहीं उनका किरदार सामने ना, तो ये सारे इम्कान हैं। और फिलहाल जो हम ये सब मफरूजात पे बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अक्सरी एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार है कि वो किस तरह का नक्शा बनाते हैं, नवाज शरीफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलता है नहीं मिलता, मुस्लिम लीग की क्या हैसियत होती है, बलूचिस्तान में जो नई पार्टी बन रही है उसकी क्या हैसियत होती है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा हकीकी नक्शा क्या बन रहा है।
मुकद्दा साहब ये बताइए कि क्या आप सोचते हैं कि ये सूरत हाल का जो कराची में बन रही है नेशनल पॉलिटिक्स पे भी कोई असर पड़ेगा?
जी बिल्कुल पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर एक जमाना था कि कराची जो था वो तरह से मुर्गे बाद नुमा हुआ करता था, फैसला करता था सियासत का, इसका किरदार ये खत्म कर दिया गया जल्ला ज़िया के दौर के अंदर। अब मामला ये जो तौसीफ साहब भी कह रहे हैं और मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो सूरत हाल है आम आदमी के रुझानात ये है, लेकिन यहाँ पर जो खतरा सबसे बड़ा पैदा हो रहा है कि इस स्पेस को, क्योंकि मुस्लिम लीग की तंजीम नहीं है, मुस्लिम लीग को भी वो माइनस करना चाहते हैं लीडरशिप को यानी मियां नवाज शरीफ को, और इस तरह से एक नई जवाब बनाने की कोशिश की जा रही, तो खतरा नजर ये आ रहा है कि कहीं कराची के जो अतराफ के इलाके हैं उन पर मजहबी जमातें काबिज ना हो जाएं, और उसके काबिज हो जाने का मतलब यह है कि शहर जो है वो एक तरह से हॉस्टेज हो जाएगा और वो उसके जो नतीजे निकलेंगे वो इनको शायद हमारे मंसूबा साजों को उसका अंदाजा नहीं है। तो ये जो फैसले हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है तौसीफ साहब की, कि यहाँ पर जो है ये एडहॉक जो फैसले हैं और माइनस करा, देखिए माइनस अवाम कर सकते हैं, कोई इदारा किसी रीडरशिप को माइनस नहीं कर सकता, जो उसका वोटर है वो माइनस करेगा। कल तक जो है वो बहुत बुरे लगते थे एस्टेब्लिशमेंट को आसिफ जरदारी साहब, आज चूंकि नवाज शरीफ के साथ उनके मामला नहीं चल रहे हैं तो आसिफ जरदारी के साथ नरम रवैया रख लिया गया, ये तरीकाकार नहीं होना चाहिए।
सही,
पॉलिसी साजी के को जो है वो बिल्कुल स्मूथली चलते रहना चाहिए, लोगों के फैसले को तस्लीम करना चाहिए।
अच्छा, हमारे एक कॉलर हैं अफजल साहब चकवाल से। जी अफजल साहब, चले गए, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने एक बड़े इम्पोर्टेंट मौजू पर इजहार ख्याल किया। अब हम कबल इसके अगले मौजू की तरफ जाएं, एक तो हम एक ब्रेक लेंगे और ये बताते चलें कि फेसबुक पर हमें बहुत सारे लोग क्लिक कर रहे हैं, फैसल गनी साहब, आयशा अंसार साहिबा, अकील अहमद अब्बास साहब, अल्ताफ मोहम्मद साहब, जफर अली सोमरो साहब, जहीर मोहम्मद साहब, बहुत सारे लोग हैं, हम इन सबके शुक्रगुजार हैं और ये चाहते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम को सुनें और हमें अपनी राय से आगाह करें। अब हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद अगले मौजू की जानिब जाएंगे।
रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश है। ये प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा, तजावीज और सवालात के लिए हमसे राब्ता कीजिए facebook.com/sejradio या फिर facebook.com/radionewsnetwork।
वेलकम बैक। अब हम गुफ्तगू करेंगे پاکستان میں پختون تحفظ موومنٹ کے پروٹیسٹ کی جو اپنے ارکان کی گرفتاری پر پروٹیسٹ کر رہا ہے. اس سلسلے میں کوئٹہ سے ہمارے ساتھی ستار کاکڑ کی ایک رپورٹ ہے, اس کو سنتے ہیں, پھر بات تو پہ تبصرہ کرواتے ہیں.
پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تنظیم کے حراست میں لیے گئے کارکنوں کو رہا اور صوبے کے مختلف اضلاع میں ان کے خلاف درج کیے گئے مقدمات ختم کیے جائیں. پیر کو کوئٹہ, جوب, لورلائی, چمن اور بلوچستان کے دیگر چھوٹے شہروں میں پشتون تحفظ موومنٹ کے زیر اہتمام احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور پرامن احتجاج کیا گیا. صوبائی دارالحکومت میں سیاسی کارکنوں, وکلا, طلباء اور تاجروں کی ریلی کے بعد پشتون تحفظ موومنٹ بلوچستان کے رہنما محمد حسین آغا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ تنظیم کے رہنما اب آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور اپنے حقوق کے لیے قانونی اور آئینی جدوجہد جاری رکھیں گے.
تو یہ تھے ہمارے ساتھی ستار کاکڑ, جن کی رپورٹ آپ نے سنی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جرگے کے ممبر ملک ہاشم خان موجود ہیں اور بلوچستان سے ہمارے ساتھ تو ممتاز تجزیہ کار جلال خان نورزئی ہیں. آغاز کروں گا ہاشم صاحب, بتائیے کیا صورتحال ہے اس وقت؟
جی میرے ساتھ آپ کا جو رابطہ ہوا تھا, میں تو کراچی جرگہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ آپ اس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں.
جی نہیں, یہ تحفظ پختون تحفظ موومنٹ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟
جی میں اس جرگے کا تو رکن نہیں ہوں. میں کراچی کا جو جرگہ تھا جو دھرنا دے رہے تھے راو انور کے خلاف جو دھرنا دے رہے تھے, ہم اس جرگے کے رکن تھے. جی
تو یہ جو اب صورتحال, اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پختون تحفظ موومنٹ کیا ہے؟
جی اس سلسلے میں میرے ساتھ بات نہیں ہوئی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کراچی جرگے کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
اچھا اس کے بارے میں بتائیں کیا صورتحال ہے اس کی اب؟
کراچی جرگے کے بارے میں
جی
وہ تو جی راو انور کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے.
جی
آپ جے آئی ٹی کا اعلان بھی ہو گیا ہے.
صحیح.
تو آپ وہ سارا جو دار و مدار ہے وہ سپریم کورٹ پر ہے اور سپریم کورٹ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے کا جو پروسیس ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا.
صحیح, بہت شکریہ آپ کا. اب میں گفتگو کروں گا جلال خان نورزئی صاحب سے. نورزئی صاحب, خاص طور پر بلوچستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں بہت گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
جی بالکل سردست, تو اس میں کوئی واضح طور پہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ اراکین بلوچستان اسمبلی جن کا تعلق پشتونخوا ملیوں پارٹی سے ہے, جیسے کہ نواب ایاز خان جو کہ زئی ڈاکٹر حامد خان ہے اور اسی طرح عبید اللہ بابت اور عوامی نیشنل پارٹی کے چند افراد, ان کے خلاف عوام کو اکسانے کے مقدمات کے تحت مقدمات درج ہوئے تھے. اور یہ جب جوب میں, پھر قلعہ سیف اللہ, ادھر خانوزی میں اور پھر کوئٹہ میں جلتے ہوئے تھے, تو اس حوالے سے ان پہ یہ مقدمات درج ہوئے تھے. لیکن اس میں ایک پیش رفت تو یہ ہوئی ہے کہ ایک تو یہاں پہ بلوچستان اسمبلی کے اندر پشتونخوا پارٹی نے اس مسئلے کو اٹھایا اور ان گرفتاریوں کی مذمت کی اور تیرے کے التوا بھی پیش کر دی. اور آج جو پیش رفت کی میں نے بات کی وہ یہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے نواب ایاز خان جوگیزئی کی درخواست پر یہ تمام مقدمات کالعدم قرار دیے اور ان حکام کو, متعلقہ حکام کو نوٹسز جاری کر دیے کہ وہ ان کی آئندہ سماعت میں وضاحت کر دیں. اور جعفری صاحب اگر میں اس پہ مزید کچھ بات کروں
جی
کہ یہ جلسے یقیناً یہاں بلوچستان میں بڑے بڑے جلسے ہوئے تھے اور ان جلسوں کے محرک پشتونخوا پارٹی بالخصوص تھی کہ جن کی افرادی قوت کے وجہ سے ہی یہ جلسے کامیاب ہوئے تھے. اور اگرچہ اس پشتون تحفظ موومنٹ کے مطالبات وہ خلاف آئین و قانون نہیں ہے, وہ پاٹا کے اندر جیسے کہ وہاں پہ بارودی سرنگوں کی صفائی ہے, وہاں ماورا آئین و قانون و عدالت گرفتاریاں ہیں اور اس طرح کے کچھ لوگوں کے خیال عزت و نفس وغیرہ اور یہ چاپو وغیرہ اس طرح کی اس نوعیت کے وہاں ان کے مطالبات ہیں جو کہ قانونی ہے اور اس حوالے سے ایک سیاسی بات ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک بات یقیناً قابل گرفت ہے ریاست کی جانب سے کہ بلوچستان کے اندر جو جلسے ہوئے تھے وہاں پہ ریاست مخالف نعرے بلند کیے گئے تھے اور ہم ان نعروں کے جو اثرات ہیں, مضمرات ہیں, وہ اس بلوچستان میں دیکھ چکے ہیں کہ اس سے بلوچستان پہ ایک طویل عرصے سے بڑے غیر یقینی حالات ہیں اور بڑے مشکل حالات سے ہم اہل بلوچستان گزرے ہیں. اگر اس نوعیت کے نعرے ان کے جلسوں میں اگرچہ یہ اسٹیج کی جانب سے نہیں لگائے گئے تھے لیکن پبلک میں سے جلسگاہ میں سے ایسے نعرے بلند ہوئے تھے جس کی بالخصوص یہ جو منظور پشتین ہے ان کی جانب سے یا وہ لوگ جن سے وابستہ ہے ان کو ان چیزوں کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے نعرے جو ریاست کے مفاد کے خلاف ہو یا جس میں ایک اشتعال پھیلنے کے اس سے خدشات پیدا ہوتے ہوں ان سے گریز کرے. اگر اس طرح کے نعرے ہوں گے تو لا محالہ ریاست کی جانب سے مقدمات بھی درج ہوں گے. بہرحال ہم نے یہ مطالبہ اس سے پہلے بھی ہم مختلف اپنی تحریروں میں کر چکے ہیں کہ مقدمات کی ضرورت نہیں ہے, بصیرت کا مظاہرہ ہونا چاہیے, سیاسی بلوغت کا مظاہرہ ہونا چاہیے تاکہ معاملات افہام و تفہیم کے ذریعے یہ حل ہو. اور جہاں تک منظور پشتون کے مطالبات ہیں تو اس پہ بیٹھا جائے, ان پہ بات کی جائے. جیسے کہ اسلام آباد دھرنے میں وزیر اعظم سے کے سامنے مطالبات پیش کیے گئے تھے اور حکومت نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی, تو اس لہٰذا اس کو ایک سیاسی عمل کے طور پر لیا جائے, اس کو سیاسی عمل کے طور پر پیش کیا جائے, نہ کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جس سے اشتعال کا ماحول بنے اور خراب حالات کی طرف معاملات آگے جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جانب سے دونوں حکومت بھی یا ریاست بھی, ادارے بھی اور خود منظور پشتون کی یہ تحریک بھی کہ وہ بصیرت اور معامل فہمی کا مظاہرہ کرے, حالات خراب ہونے نہ دے. سرحدست بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ تمام مقدمات کالعدم قرار دیے ہیں اور متعلقان سے اس کی وضاحت طلب کی ہے.
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو وہاں پر بیسڈ ہیں, ان کا کیا رد عمل ہے اس کے بارے میں, اس تحریک کے بارے میں؟
دیکھیں نا, دیکھیں اس تحریک کے معاملات تو اس وقت جیسے میں نے کہا کہ اس کو عوامی نیشنل پارٹی کی, اسی طرح پشتونخوا نیشنل پارٹی کی اس کو حمایت حاصل ہے. اور حیرت انگیز طور پہ اس تحریک پہ یا ان کی جو منظور پشتین کی لانگ مارچ ہے, جیسے کراچی میں انہوں نے اپنے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے, اسلام آباد میں طویل دھرنا ہوا ہے اور وہاں خیبر پشتونخوا میں اور پھر ادھر بلوچستان میں, تو اس پہ افغان صدر اشرف غنی نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا. تو اس ٹویٹ سے تو اشرف غنی نے تو یہ تاثر دیا تھا کہ یہ ایک دہشت گردی کے خلاف یہ ایک تحریک ہے, حالانکہ یہ دہشت گردی کے خلاف تحریک نہیں ہے. یہ اصل میں ان کے وہ بنیادی مطالبات ہے جو پاٹا کے اندر یہ لوگ محسوس کر رہے ہیں یا یہ لوگ وہ فیل کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بارودی سرنگیں ہیں تاکہ وہ خواتین چیک پوسٹوں پہ وہاں کے لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے, ان کے ساتھ ایک آبرو مندانہ سلوک کیا جائے اور ماورائے آئین و عدالت گرفتاریاں ہیں, اس نوعیت کچھ وہ ہے. لیکن اگر یہ تحریک کسی اور جانب جاتی ہے تو پھر یہ خدشات پیدا ہوں گے کہ انہیں کہیں استعمال نہ کیا جائے.
اچھا
تو جیسے میں نے کہا کہ منظور پشتین کو ذرا ہوش کے اور حوصلہ مندی سے کام لینا چاہیے اور وہ اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھے کہ ان کے یہ جائز مطالبات کوئی اور رخ اختیار نہ کرے اور اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھا لے. جی
اچھا ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو فاٹا کا علاقہ ہے اس کے کے پی میں مرجر کے بارے میں یا اس کے انڈیپینڈنٹ بنائے جانے کے بارے میں بھی ایک بحث چل رہی ہے, تو کیا اس تحریک کا اس سے بھی کوئی تعلق ہے یا اس کے ذریعے اس پر بھی کوئی اثر ڈالا جا سکتا ہے؟
دیکھیے جو فاٹا مرجر کا معاملہ ہے وہ پشتون عوام یا پشتون نیشنلسٹوں کے درمیان تقسیم ہے. یہاں پہ اگر ہم مذہبی جماعت کو بھی داخل کر دیں جیسے جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی ہے, تو عوامی نیشنل پارٹی, جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے بشمول تحریک انصاف کے مرجر ہو, جبکہ پشتونخوا امیر پارٹی کا یہ موقف ہے کہ مرجر نہ ہو. تو اس لحاظ سے اس میں پشتون تحفظ تحریک اس حوالے سے کوئی بیانیہ سامنے نہیں آیا ہے متفقہ, اور آنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ سرحدس وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ پاٹا تک محدود ہے اور ان کے ایک مخصوص مطالبات ہے. جیسے یہ راؤ انور کے کیس میں جس میں نقیب اللہ محسود قتل ہوئے تھے اور اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی, ماورائے عدالت قتل کا جو معاملہ تھا, اس نوعیت کے ان کے مطالبات ہیں اور ان مطالبات کے حل کے لیے ان کی یہ تحریک ہے. اور اگر وہ اس طرح کے معاملات میں یہ تحریک جائے گی تو پھر یہ مشتبہ ہو جائے گی, پھر وہ کارکن یا وہ لوگ جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے جو ان کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو پھر شریک نہیں ہوں گے, اور اسی طرح پھر یہ پشتونخوا نیشنل پارٹی کے کارکن رہ جائیں گے ان کے جلسوں میں. تو سرحدس میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اس حوالے سے کوئی موقع پہ, بلکہ منظور پشتین نے خود اپنے ایک انٹرویو میں اس حوالے سے اس کی تردید کی ہے کہ ہمارا اس حوالے سے کوئی ہمارے پلیٹ فارم
موقف نہیں ہے. جی
موقف ہمارا نہیں ہے, انفرادی ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ جناب جلال خان نورزئی صاحب آپ کا, اور ہم ایک بریک لیں گے اور مگر اس بریک سے پہلے ہمارے پاس ایک کالر ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. لیاقت الملک صاحب ہیں دیر سے. جی لیاقت الملک صاحب،
السلام علیکم. جعفری صاحب،
وعلیکم السلام.
میں اپنے پشتون تحفظ موومنٹ کے ان مہمانوں کو اور ان اس تحریک کے روح رواں تمام قائدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری دنیا پر یہ واضح کر دیا ہے کہ پشتون قوم ایک امن پسند قوم ہے، اور یہ دہشت گرد نہیں بلکہ انجینئرڈ پروگرام کے تحت عالمی سازش اس کے خلاف ہو رہی ہے، اور ان کی یہ موومنٹ کامیابی سے ہمکنار ہوگی کیونکہ نقیب اللہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے. 446 نقیب اللہ کو بغیر اس وجہ سے قتل کیا گیا ہے کہ یہ سارے حکیم اللہ مسعود کے ڈرائیور تھے.
بہت شکریہ لیاقت الملک صاحب آپ کا. اور اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں فیس بک پر لائیو بھی سن سکتے ہیں، اور ہمارے بے شمار سننے والے جو ہیں اس وقت تو فیس بک پر موجود ہیں. ایاز جان صاحب ہیں، ذوالفقار حیدر صاحب ہیں، عبید بشیر صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہم سب کے نام بتانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اب ہمارا اگلا موضوع جو ہے یہاں واشنگٹن میں ہونے والے مارچ کے حوالے سے جو گزشتہ روز ہوا، جس میں بے شمار افراد نے زندگی کے حق کے لیے مارچ کیا. ہمارے ساتھ پروفیسر فیضان بفلو یونیورسٹی کے یہاں لائن پر موجود ہیں. فیضان صاحب، جو بتائیے کل جو مارچ ہوا ہے ہتھیاروں کے خلاف اور زندگی کے حق کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا واقعی کوئی امپیکٹ ہوگا؟
جی سننے والوں کو بہت سلام دور پیار، اللہ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. جعفری صاحب، یہ اپنی نوعیت کا پہلا احتجاج ہے جس میں بہت زیادہ ینگ لوگوں نے حصہ لیا ہے.
جی
ہائی اسکول اسٹوڈینٹس، کالج باؤنڈ اسٹوڈینٹس جو ہیں، جو ابھی کالج میں داخل نہیں ہوئے مگر ہونے والے ہیں، اور کچھ کالج اسٹوڈینٹس بھی. اور یہ ایسی پولیٹیکل ایکٹیویزم جو ہے یوتھ کی طرف سے یا ینگ لوگوں کی طرف سے سن 1970 کی دہائی کے بعد صرف اب نظر میں آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جو ہے کروٹ لے چکا ہے جہاں تک ہماری سیاسی طرز عمل کا اثر و رسوخ ہے، کا اثر ہے. اور امریکہ میں ایک نئی جہد چل چکی ہے، کیونکہ عام طور پہ ینگ لوگوں سے تھا کہ وہ پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوتے. اور میرے خیال میں جو گن لابی ہے، جس کو بہت مضبوط لابی سمجھا جاتا ہے،
جی،
ان کے لیے یہ بڑی لمحہ فکریہ ہے. کیونکہ چاہے آپ ڈیموکریٹ ہوں یا ریپبلکن ہوں، دونوں ہی طرف ان کا اثر و رسوخ ہے، تو ان کو نظر ثانی کرنی پڑے گی اپنے اسٹریٹجی پر، کیونکہ ایک رائے عامہ ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں جو ہائی اسکول اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ تقریباً 18 سال کے ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ تمام ووٹرز ہیں جنہوں نے رجسٹر ہونا ہے ووٹر ہونے کی حیثیت سے، یا تو اس الیکشن میں یا 2020 کے الیکشن میں، جو کہ صرف 2 سال دور ہے. تو اس حساب سے یہ ایک دور رس نتائج ہوں گے اس ایکٹیویزم کے. اور میرے خیال میں یہ ابھی رکے گا نہیں سلسلہ، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، اور وہ ہے نا کہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. تو یہ وہ یہ ہے، لیکن ابھی یہ نہیں لگ رہا کہ جو گن لابی ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اپنے حساب کتاب لگا رہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی ان پر زیادہ اثر نہیں ہوا.
اچھا ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گن لابی اور اینٹی گن لابی جو ہے اس کے درمیان ایک عرصے سے امریکہ میں ایک کشمکش کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ حالیہ جو مظاہرہ ہوا ہے اور اس بارے میں جو بہت زیادہ شور و غل ہو رہا ہے، وہ کئی اسکولوں میں شوٹنگ کے واقعات ہوئے ہیں اور ان ہتھیاروں کا استعمال جو کہ ممنوع ہونے چاہیے بقول اس لابی کے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہوگا اس پوری تحریک کا؟
جی میرے خیال میں یقین ہوگا، بلکہ ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے ایسے نہیں تھا کہ سیکنڈ امینڈمنٹ کی جو روح ہے اس بات کی، جس میں لوگوں کو، جو ہمارے سننے والے بہن بھائی ہیں پاکستان میں اور برصغیر کے دوسرے علاقوں میں، ان کو میں بتاتا چلوں کہ جو سیکنڈ امینڈمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی، امریکہ کے آئین کی، وہ آپ کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ آپ ایک آرم جو اسلحہ ہے وہ اپنے ساتھ ہینڈ گن یا ایسی کوئی چیز لے کر چل سکتے ہیں سیلف پروٹیکشن کے لیے، اور حکومت اس پہ آپ پر اعتراض نہیں کر سکتی. اور بعض اسٹیٹس جو ہیں انہوں نے اس میں بہت اسٹرکٹ رولز ریگولیشنز پاس کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ لوگ ایک دوسرے لوگوں کے پاس ہینڈ گن تھی یا پستول تھا یا ایسی کوئی بات تھی, یہ اس لیے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسی انہینسمنٹس لگائی تھیں اپنی بندوقوں کو کہ جس سے وہ ملٹری گیج کے ویپنز بن چکے تھے اور وہ جو ہے اس کے خلاف تحریک چل رہی تھی,
بہت زیادہ مہلک ہو گئے تھے.
جی بہت زیادہ مہلک ہو گئے تھے اور اسی لیے یہ جو تحریک ہے اس کی جو کمپرومائزنگ لائن میرے خیال میں ہوگی, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میرے اندازے کے مطابق ایک جو لائن جس پہ کمپرومائز ہو جائے گا وہ یہ سیکنڈ امینڈمنٹ ری اپیل تو نہیں ہوگی, لیکن اس بات پہ کمپرومائز ہو جائے گا کہ جو ویپنری ہے اس کو ملٹری لیول تک لے جانا یا اور زیادہ مہلک
ریسٹرکٹ کر دیا جائے اس کو,
وہ ممکن کیپیسٹی کو نہیں رہے گا.
اچھا دوسرے ایک بات اور کہ اس پوری بحث میں ایک اور چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے, وہ ہے مینٹل ہیلتھ, اور اس پر یہ بہت زور دیا جا رہا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بہت زیادہ توجہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ مینٹلی وہ لوگ بہت صحت مند نہیں ہوتے جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیا یہ واقعی ایک فیکٹر ہے اس میں؟
جی بالکل ہے, اس لیے کہ یہاں پر آپ ڈرائیونگ لائسنس لینا چاہیں یا آپ کچھ اور لائسنسرز آپ کو چاہیے ہوں, اس کے لیے وہ آپ کا مینٹل ہیلتھ یا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے. لیکن جب آپ لائسنس لینا چاہتے ہیں اس پہ یہ ہینڈ گن کا یا آپ نے خریدنی ہو بندوق وغیرہ خریدنی ہو تو اس میں کوئی ایسا بیک اینڈ چیک نہیں ہوتا. اب یہ جو یہ پچھلے دنوں جو دو تین واقعات ہوئے ہیں انتہائی خطرناک قسم کے اور سنجیدہ, ان واقعات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بچے ہی سمجھیں 18-19 سال 20 سال کے بچے جو ہیں 18 سال کے, یہ لوگ جا کے ایک گن شو میں گئے اور خرید لیے اور کسی نے ان کا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بیک گراؤنڈ چیک ہو تاکہ سٹیبلٹی آئے, بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم پاکستان میں بھی اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ویپنز لیتے ہیں یا وہ جو ویپنز لینا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی مہلک ہتھیار یا کیمیکلز لیتے ہیں ان کی باقاعدہ رجسٹریشن ہو, بیک گراؤنڈ چیک ہو کہ کیا وہ مینٹلی سٹیبل ہیں, کیا ان کا کسی دہشت گرد تنظیم سے تعلق تو نہیں ہے. تو یہ وہ واقعی جن کی رجسٹری ہوتی ہے باقاعدہ, ان پہ پھر ان کی ڈیٹا مائننگ ہوتی ہے کہ ان کی کیا پاسبلٹیز ہیں, کتنا فیصد چانس ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وائلنٹ ہو جائیں گے. تو یہ تو تمام جو چیزیں ہیں ان کا اس وقت یہاں پر آہستہ آہستہ ادراک ہو رہا ہے. اور جو اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا ایک تاریخی پس منظر کی اس سیکنڈ امینڈمنٹ کی, وہ یہ ہے کہ سیکنڈ امینڈمنٹ اس وقت پاس ہوئی تھی جب تک اس وقت جو ہماری 13 اوریجنل کالونیز تھیں اسٹیٹس جنہوں نے یونائٹیڈ اسٹیٹس کو بنایا تھا, ان کی یہ ریزرویشن تھی کہ بھی دیکھیے جو سینٹرل یا فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے, بہت بڑی ہو جاتی ہے, تو اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے جو لوکل ملیشیاز ہیں اسٹیٹ کی ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ ویپنز رکھ سکیں. اور جو دوسری بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اگر برٹش کا حملہ ہو جاتا ہے یونائٹڈ کنگڈم کا دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے امریکہ پر تو ہم لوکلی ریزسٹ کر سکیں. اب یہ دونوں چیزیں ہیں وہ تاریخی لحاظ سے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں, لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ والا معاملہ ہے وہ ابھی بھی بڑی اسٹیٹس میں بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے جہاں پر سیکنڈ امینڈمنٹ بہت پاپولر ہے, جیسے ٹیکسس ہے, ایریزونا ہے, اس قسم کی جو اسٹیٹس ہیں. تو اب یہ جو سیکنڈ امینڈمنٹ یہ وقت آ گیا ہے امریکہ میں کہ سیکنڈ امینڈمنٹ جو ہے اس کو کرٹیل یا کنٹین کیا جائے گا اس کے افیکٹ کو, تاکہ لوگوں کی جو ڈیلی یا روزمرہ کی جو زندگی ہے اس پر اثر انداز نہ ہو سکے.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان آپ کا, اور اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب پیرس یونیورسٹی سے موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے سعودی عرب پر میزائل حملے کی جو کہ حوثی باغیوں کی جانب سے کیا گیا ہے مبینہ طور پر, لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب. یہ بتائیے کہ سعودی عرب کی فضائیہ کے مطابق یمن سے فائر کیے جانے والے ان میزائلوں کا ہدف ریاض اور سعودی عرب کے تین دیگر شہر تھے, لیکن ان میزائلوں کو بقول فضائیہ کے سعودی فضائیہ کے نشانہ ہوا میں ہی بنا دیا گیا اور تباہ کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخص ہلاک ہوا اور کچھ زخمی ہوئے. کیا اب اس جنگ کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے جبکہ شام میں یہ جنگ جو ہے ہلکی پڑتی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب.
جی میرے خیال میں یہ جو سعودی حکومت کی طرف سے ایک ٹیم کیا گیا ہے, وہ سعودی کرنل ترکی المالکی کی طرف سے, کہ انہوں نے جو سات مزائل بلاسٹک مزائل ان کے اوپر داغے گئے ہیں, ریاض کے اوپر, جزان کے اوپر اور ناجران کا کچھ علاقے ہیں جس میں ایک مصری باشندہ ہلاک ہوا اور تین زخمی ہوئے. اس کے اوپر اگر ہم کچھ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو دیکھیں تو انہوں نے ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ اس مزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کا جو سعودی کلیم ہے وہ ابھی واضح نہیں ہے, یہ اس کی وہ تصدیق نہیں کر سکتے.
اچھا,
جیفری لیوز جو کہ ایکسپرٹ ہیں میڈل بری انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اسٹڈی ان کیلیفورنیا, انہوں نے پریویسلی بھی سعودیوں کے اوپر جو مزائل اٹیک ہوئے ان کے اوپر اپنی رائے دی تھی, اور ان کے مطابق جو امیجز اور جو ویڈیوز ابھی ریلیز کی گئی ہیں ان کے مطابق وہ اس کلیم کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتے. ابھی چونکہ یہ گزشتہ 24 گھنٹے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے, تو میرے خیال میں ابھی اس کے اوپر کسی تحقیقات کی ضرورت ہے کہ آیا کہ وہ مزائل ٹارگیٹڈ مزائل تھے یا سعودی عرب اس کو کیسے ثابت کرتا ہے. دوسرا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس جنگ کو پھیلانے کے لیے, اور یمن میں تو یونائٹڈ نیشنز نے بھی کافی زیادہ وہاں پہ پرابلمس کو رپورٹ کیا ہے کہ وہاں پہ مزری بہت زیادہ ہے, وہاں پہ بیماریاں بہت آتی ہیں اور لوگوں کی بہت بری حالات ہے, اور یہ سارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ محمد بن سلمان کا جو یو ایس کا دورہ ہے اس کے بعد یہ ایک ایسا واقعہ پیش آنا, ایران کو اس کے اوپر پھر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ایران کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میرے خیال میں ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا سامنے آتے ہیں.
جی یہ تو صحیح ہے, لیکن یہ بتائیے مجھے کہ اب جو اس وقت صورتحال ہے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی پس منظر میں کہ ایران کے خلاف اب خاصا کچھ ہو رہا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پابندیاں ہیں ان کے بعد جو لگائی گئی ہیں, اب پاکستان پر بھی کچھ پابندیاں لگی ہیں, تو کئی ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. اور بعض مبصرین کا خیال یہ ہے کہ اب چونکہ شام کی جنگ میں انوالومنٹ نہیں رہا ہے زیادہ, اور وہ چونکہ اب ریپ اپ ہو رہی ہے, تو اب ساری توجہ جو ہے یمن کے اوپر دونوں جانب سے مبذول کی جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یو ایس کی جو پالیسیز ہے ایران کی طرف, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کافی سخت ہیں. اس کی ریسنٹلی مثال یہ کہ وائٹ ہاؤس میں ہر اس بندے کی چھٹی کرائی جا رہی ہے جو ایران کی نیوکلیئر ڈیل کے حامی تھے یا اس کو اس پیس پروسیس کو قائم رکھنا چاہتے تھے. ابھی ریسنٹلی جو نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وائٹ ہاؤس میں, وہ جو آدمی ہے جن شخص کی ابھی تقرر کی گئی ہے, وہ بڑا سخت موقف رکھتے ہیں ایران کے لحاظ سے, بلکہ وہ تو اس بات کے حامی ہیں کہ ایران کو ڈی نیوٹرلائز کیا جانا چاہیے ود آرمی فورسز. تو میرے خیال میں یہ ایک گریٹر پلان یا گریٹر چیزوں کا ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے, جس طرح پاکستان کی 7 کمپنی کے اوپر آج بین لگایا گیا کہ وہ نیوکلیئر ویپنس کی جو سپلائی گروپ ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایران کے اوپر بھی جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سخت پالیسی ہے, یہ ساری چیزیں اس کی کڑی ہیں. اور یمن میں زیادہ جو انٹرسٹ ہے گورنمنٹ کو چینج کرنے کا وہ سعودی عربیہ. تو ریسنٹ ہمیں جو محمد بن سلمان کا سعودی وزٹ نظر آتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو یہ کوئی بات امکان نہیں ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے اور اس کو تکمیل کرنے کے لیے ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے.
اچھا, جو ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ہے یورپی یونین کا اور امریکہ کا اور دوسرے ملکوں کا, اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایران کو آئسولیٹ کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ریزسٹ کر سکتا ہے صورتحال کو؟
میرے خیال میں ڈفرینٹ پوزیشن ہے. ایران ریزسٹ تو کر رہا ہے کیونکہ یورپی ممالک کی طرف سے زیادہ تر ممالک ایران کے سپورٹیو ہیں, وہ یو ایس کی اس دلیل کے حق میں نہیں ہے, وہ ایران کو زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک 90 مزائل حملے سعودی عرب کلیم کر چکا ہے, جس میں 90 مزائل داخل گئے ہیں, اور اس میں سے کوئی بھی ابھی تک سعودی عرب سے واضح طور پہ ثبوت کے ساتھ پیش نہیں کیا جا سکا. تیل ابھی ایران کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اپنی نیگوشیشن کی بات کر سکتا ہے اور نیگوشیشن کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. دوسری طرف یہ رشین کچھ سفارتکار کو نکالنے کا معاملہ یورپ میں بھی کافی زیادہ ملکوں میں چلا گیا, تو یہ بھی ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال ایران کو کیسے متاثر کرتی ہے اور ایران کے جو شام میں ان کے مداخلت, کیونکہ ایران شام میں بھی جو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس میں وہ رشیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو یہ دیکھتے ہیں کہ خطے میں کیسے چینج کرتے ہیں. لیکن فی الحال ایران کی پوزیشن نیوکلیئر معاہدے کے معاملے کے اوپر کافی بہتر ہے.
لیکن اگر
ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے,
جی جی فرمائیے جی,
لیکن ان کی ایک بات, ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں کہ وہ میزائل پروگرام اس نیوکلیئر ڈیل کا حصہ نہیں ہے, تو اپنے میزائل پروگرام کو جاری رکھیں گے. اس کو لے کر یورپین کچھ رہنماؤں میں کچھ تھوڑی بہت تشویش پائی جاتی ہے کہ وہ اس بات سے تھوڑے اس سے کنسرن ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. لیکن ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ٹرمپ انتظامیہ میں چینجز آ گئی ہیں, اس چینجز کے مقابلے میں ایران کے اوپر ایسی کیا پریشر بلڈ کیا جائے گا اور باقی دنیا کو اس سے کیسے آئسولیٹ کیا جائے گا, یہ ایک اور طرح بات.
اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پریزنٹ سچویشن ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی کابینہ میں اور ان کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, ہارڈ لائنرس آ رہے ہیں, تو آپ آنے والے دنوں میں مشرق وسطی میں کوئی نئی تقسیم, نیا ڈویژن, نئی گروپنگ دیکھ رہے ہیں؟
بالکل دیکھ رہے ہیں, اور بالکل آپ دیکھیں کہ فرانس میں بھی ایک نیا کیس شروع ہوا ہے. فرانس کے سابق پریزیڈنٹ نکولا سرکوزی کو ارسٹ کیا گیا اور ان کے اوپر جو چارجز ہیں وہ لیبیا کے فارمر جو حکمران تھے معمر قذافی, وہاں سے جو انہوں نے ان کے الیکشن میں 2007 میں فائنینسنگ کی, اس کا الیگیشن ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ خطے میں بالکل چینج آ رہا ہے. سعودی عرب کا کردار زیادہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے اور سعودی عرب کی جو الائنس ہے یو ایس کے ساتھ اس کے اوپر بھی کافی زیادہ اب کوشچن اٹھنا شروع ہو گئے. یمن کی حالت کے اوپر یونائیٹڈ نیشن کی طرف سے قرارداد آئی ہیں. رشیا کی انوالومنٹ بڑھ رہی ہے مڈل ایسٹ میں اور رشیا کا انفلوئنس بھی بڑھ رہا ہے. یمن میں یہ صورتحال ہے, ایران کی پوزیشن پہلے کی طرح ویسے ہی ہے, وہ بالکل اسی طرح کھڑی ہوئی ہے. لیکن شام میں دیکھیں یو ایس اور جو دوسرے ان کے الائز ہیں ان کا کنٹرول کم ہوتا جا رہا ہے. عراق میں بھی سچویشن ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, افغانستان میں بھی نہیں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ مڈل ایسٹ کی سچویشن چینج ہوتی جا رہی ہے اور اس میں چائنا اور رشیا کا زیادہ رول نظر آ رہا ہے, جو کہ مزید الائز بڑھائیں گے. کویت اور اس کا قطر اور سعودی عرب کا مسئلہ بھی وہیں سے کھڑا ہوا ہے, جس میں قطر نے فی الحال سروائیو کیا ہے اور وہ سروائیو کر رہا ہے.
اچھا ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں ہمارے کالر ہیں ایبٹ آباد سے مہندر صاحب. جی ہلو
جی, میرا کوشچن یہ ہے, میرا پختون تحفظ مومنٹ کے بارے میں ہے.
جی وہ تو اصل میں وہ سیگمنٹ تو ختم ہو گیا, اب آپ کو کوئی اور کمنٹ کرنا تو فرمائیے.
اچھا پھر میرا جو سعودی عرب اور ایران کا آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے,
جی
تو اسی میں پاکستان کا جو کردار ہے, جیسا کہ انہوں نے کچھ ڈویژن دیے ہیں آرمی کے, تو وہ آپ جو ڈویژن دیے ہیں آرمی کے, تو وہ اپنے عوام کے سامنے کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ کیونکہ پاکستان کا رول, آرمی کا رول ایسا ہی, یعنی پچھلے دور اگر ہم دیکھ لیں تو آرمی کا رول ایسا ہی ہے کہ انہوں نے جو ہی کاروائی کی ہے یا جو ہی پراکسی وار لڑے ہیں, اوپر سے پردہ ہی لڑے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جی اپنے عوام کے سامنے جو ہے نا,
ڈاکٹر صاحب وہ 30 سیکنڈ میں جواب دے سکتے ہیں اس کا؟
یہ مجھے پاکستانی فوج جو بھیجی گئی ہے سعودی عرب, اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟
جی مگر لیکن ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے, اس لیے میں معذرت چاہوں گا, اس لیے کہ ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی.